مدنی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے لیے عبرت ناک دن جو کہ یہودیوں کی ایک قوم بنو قریظہ کے لیے تھا اس کا تذکرہ اور اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. یہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے یہودیوں کے دو قبیلے مدینہ منورہ میں آباد, ایک قبیلے کے نام تھا بنو قریظہ اور دوسرے قبیلے کے نام تھا بنو نذیر. بنو نذیر والوں کا واقعہ آپ پیچھے سورۃ الاحزاب کے اندر 21ویں پارے میں آپ نے سنا. اب بنو قریظہ والوں کا واقعہ آ رہا ہے. بنو قریظہ بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا تھا غزوہ احزاب کے بعد, وہ خندق والا غزوہ جو ہوا تھا نا, اس کے بعد ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور ان لوگوں کو سزا دی گئی تھی, اور یہ واقعہ پیش آیا تھا احد کے بعد. بنو قریظہ والا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب احد سے واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کر کے اپنے ہتھیار وغیرہ رکھ دیے. جیسے ہی ہتھیار رکھے تو جبریل آ گئے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے, ہم نے تو ہتھیار لگا رکھے ابھی. اللہ کے نبی نے کہا کیا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کو جا کر کے پکڑنا ہے اور ان لوگوں کے خلاف قدم اٹھانا ہے, اس لیے کہ بڑے غلط قسم کے لوگ ہیں اور وہ ہر موقع پر مسلمانوں کو اندر اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس بنا پر اب ان کے لیے مہلت ختم ہو چکی ہے اور اب ان کی گرفت کا فیصلہ اللہ کر چکے ہیں, لہذا چلو تیار ہو جاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تیار ہو گئے, اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے. وہاں کیا ہوا تھا, یہ لوگ جب وہاں پر پہنچے بنو قریظہ کے قلعے میں تو بنو قریظہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے, اب اترتے نہیں تھے. اللہ کے نبی انہیں پیغام پر پیغام بھیج رہے ہیں کہ آؤ, یا تو مقابلہ کرو یا مذاکرات کرو, کسی بھی ذریعے سے مسئلے کو حل کرو. وہ آتے نہیں, اترتے ہی نہیں, کہتے ہم آئیں گے نہیں, بات ہی نہیں کریں گے. انہوں نے قلعہ ایسا بنا رکھا تھا, مجھے بھی وہاں مدینہ منورہ میں نواحی علاقے کے اندر ان کا قلعہ دیکھنے کا موقع ملا. ابھی تک بھی اگر آپ نے جائے تو اندازہ لگا سکتا ہے کہ اتنا بہترین قسم کے انتظامات تھے. اس میں انہوں نے نہریں بنا رکھی تھی اور اس میں انہوں نے جناب والا سارے انتظامات جتنے وسائل ہو سکتے ہیں وہ سب مہیا کیے ہوئے تھے. مہینوں تک وہ اس قلعے کے اندر بند رہ سکتے تھے. تو اب وہاں یہ ہوا کہ یہ اترتے نہیں, مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر باہر آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اترتے نہیں. تو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ ان کے باغات ان کے درختوں کو کاٹ دو, ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دو. اب جب کھیتیوں کو آگ لگانے لگے اور باغات کو کاٹنے لگے تو یہودیت کی رگے معیشت بھڑک اٹھی اور وہ جناب بھاگتے ہوئے اتر نکل کر کے آ گئے اور کہنے لگے آپ نبی بنے پھرتے ہیں, ایسے نبی ہوتے ہیں جو درختوں کو کاٹ دیں اور کھیتیوں کو جلا دیں؟ یہ کون سی نبوت ہے اور یہ کون سا دین اور اسلام ہے؟ یہ آپ نے کتنا غلط کام کیا ہے. قرآن آ گیا, قرآن نے کیا کہا, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. قرآن کہتا ہے کہ جو درخت آپ نے کاٹا اور جس درخت کو باقی رہنے کا فیصلہ کیا, درخت کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے تھا, درخت کو باقی رکھنا بھی اللہ کے حکم سے تھا, اور اللہ ان بے ایمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے تھے, اس لیے اللہ نے آپ سے یہ فیصلہ کروایا تھا. گویا اللہ نے مجاہدین کے فیصلے کو اپنا فیصلہ تسلیم کر لیا اور اپنا فیصلہ تسلیم کر کے سرکاری فیصلہ قرار دے دیا اور کہا کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے ان لوگوں نے کیا ہے. وما افا اللہ علی رسولہ منہم, اب ان لوگوں کے جو مال و دولت اکٹھا ہوا ان کے لیے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جتنے بالغ مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے, عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے اور نابالغوں کو زندہ رہنے دیا جائے, باقی جتنے بالغ ہیں ان کو باقی نہ رکھا جائے. اس کی وجہ یہ کہ تجربے سے ثابت ہو چکا تھا کہ فساد ان کے اندر اتنا بیٹھ چکا ہے کہ اب یہ راہ راست پر تو آ نہیں سکتے, البتہ یہ دوسروں کو فساد زدہ کرتے چلے جائیں گے, متعدی فساد ان کا ہوتا چلا جائے گا. لہذا ایسے افراد جن کا فساد متعدی ہو جائے ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, تو ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے جو نابالغ بچے تھے ان کو رہنے دیا گیا. وہ لوگ مسلمان ہوئے بعد میں اور اسلام کا انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی. خیر, تو ان لوگوں کے لیے فیصلہ ہو گیا. تو اب قرآن کریم اس کے بعد صحابہ کرام, ہاں قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جو ان کا مال و دولت تمہارے ہاتھ آیا تھا وہ کن کو دینا تھا, للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله, ایسے فقیر ایسے مہاجر لوگ جو کہ اپنے گھروں سے نکالے گئے, اپنے مالوں سے نکالے گئے, اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتے تھے, اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے, اور وہ اپنا گھر بار چھوڑنے کے بعد بھی اللہ کا کام انہوں نے چھوڑا نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی مدد میں لگے رہے. یہ سچے لوگ ہیں, ان لوگوں کو یہ مال تقسیم کرنے چاہیے. والذین تقوا الدار والایمان من قبلهم, دوسرے وہ لوگ جن لوگوں نے مدینے کو اپنا گھر بنا رکھا ہے اور ایمان کو بھی اپنے گھر کے اندر جگہ دے رکھی ہے, اور پھر یحبون من ہاجر الیہم, جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں یہ ان سے محبت رکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ انصار ہیں, مدینے والے ہیں. گویا مدینے والے انصار اور مہاجرین, ان میں جو فقراء ہیں, غریب ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کے لیے یہ مال اور پیسہ خرچ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں بھوک لگ رہی ہو. ایک واقعہ پیش آ گیا تھا, واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص مسافر آیا ہوا تھا. اللہ کے نبی کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا, تو آپ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں مہمان میرا ہے لیکن میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے, اگر تم میں سے کوئی اس کو لے جائے اور لے جا کر کے اپنے ہاں رکھ لے اور رات انہیں اپنے پاس رکھے, ان کی مہمانی کرے میری طرف سے. تو ایک صحابی کہنے لگے, رسول اللہ مجھے دے دیجئے, میں لے جاتا ہوں. یہ لے کر کے آ گئے. اب گھر کا انہیں بھی پتا نہیں تھا. گھر آ کر کے جب بیوی کو بتایا کہ دیکھو میں اس طرح سے ایک مہمان لے کر کے آیا ہوں, بیوی نے کہا اللہ کے بندے کیا کر کے آ گئے, ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں. اس نے کہا دیکھو کچھ تو ہوگا. وہ کہنے لگے جی بس بچوں کے لیے آدھا سا گیہوں پڑے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نومی اصویا, بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دو اور یہ آدھا سا گیہوں پیسو اور پیس کر کے روٹی تیار کر لو. اس نے کہا کہ اس سے اس ہمارے تین افراد کا کیا بنے گا, اور کہنے لگا بچوں کو تو سلا دو, باقی رہا ہم دونوں کا مسئلہ تو ہم بھی اس سے نمٹ لیں گے. اصل کھانا تو اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلانا ہے, اس بنا پر ہم کریں گے یہ کہ تم کھانا تیار کر لو, جب کھانے کا وقت آئے گا تو میں تو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤں گا, اور تم جلدی سے چراغ بجھا دینا, اور چراغ بجھا کر اس کی پتی کو ٹھیک کرنا شروع کر دینا, لگی رہنا اسی کے اندر ہی اور جلانا مت اسے. وہ سمجھے گا کہ چراغ خراب ہو گیا, اس کو جلانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور میں ہاتھ چلاتا رہوں گا اور منہ بھی چلاتا رہوں گا لیکن لقمہ ایک بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا, اس مہمان کا پیٹ بھروں گا. جب مہمان سیر ہو جائے گا تو پھر ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا, بیوی نے چراغ بجھایا, چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو ٹھیک کرنے میں لگی رہی, اور شوہر کھانے کی بجائے اس کے پاس بیٹھا رہا, منہ چلاتا رہا, ہاتھ ہلاتا رہا, وہ سمجھتا رہا کہ روٹی توڑ توڑ دیوالے کھا رہا ہے جبکہ وہ کچھ نہیں کھا رہا تھا, اور مہمان کھاتا رہا. وہ سیر ہو کر کے کھا لیا اس نے, اور کھانے کے بعد وہ مسجد نبی میں چلا گیا. صبح جب یہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا, اللہ نے تمہارے عمل کو دیکھ لیا, رات اندھیرے کے اندر تم جو کر رہے تھے اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے تھے. میں کہتا ہوں صحابہ کے اخلاص کی انتہا ہے. آپ ذرا سوچئے رات کے اندھیرے میں کس کے لیے کر رہے ہیں, اس اللہ کے لیے جو اندھیروں میں بھی جھانک لیتا ہے اور دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے, اس اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی اخلاص نصیب فرما دے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے عمل کو پسند کر لیا ہے, تم نے جو کیا اللہ نے دیکھ لیا. اور قرآن کی آیت میرے نبی نے پڑھ کر کے سنائی, وہی وہ سرون اعلیٰ انفسہم, اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ انہیں خود بھوک لگ رہی ہوتی ہے. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, جو شخص اپنے دل کے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. والذین جاؤوا من بعدہم, بعد میں آنے والے وہ کیا کہتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے, ہم سے پہلوں کی بھی مغفرت فرما دے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, اور ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کینہ نہ پیدا ہونے دینا. ربنا انك رؤوف الرحیم, پھر آگے اللہ نے منافقین کا تذکرہ شروع کر دی اور یہ بتایا کہ منافقین کافروں سے جا جا کے کیا کہتے ہیں, لنخرجن معکم, اگر تمہیں محمد علیہ السلام نے نکالا نا ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کے چلے جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. وان قتلتم لننصرنکم, اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے. واللہ یشهد انهم لکاذبون, اللہ کہتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں کہ جھوٹے ہیں یہ. لنخرج لا یخرجون معکم, اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے, نہیں نکلیں گے. ولن قتلوا لا ینصرونهم, اگر ان سے لڑائی جنگ کی گئی تو یہ لیے کبھی جنگ نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ. وَلَيْنَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. آگے قرآن کریم میں کہتا ہے لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. یہ تمہارے ساتھ کبھی جنگ نہیں کریں گے. ہر بتا دو صورتیں جنگوں کی ہوں گی, ایک تو یہ کہ یا تو یہ پہلے اپنے قلعے محفوظ بنائیں گے, ان محفوظ قلعوں میں بند ہو کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے, او من وراء جدر یا دیواروں کی اوڑ میں دیواروں کی اوٹ میں اور دیواروں کی آڑ میں ہو کر کے تم سے لڑیں گے, تم سے دو بدو سامنے آ کر کبھی نہیں لڑ سکتے. اگر یقین نہ آئے تو عراق میں دیکھ لو, افغانستان میں دیکھ لو, کبھی سامنے آ کر کے نہیں لڑیں گے. ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر اوپر سے بم تو برسائیں گے, سامنے دو بدو آ کر کے نہیں لڑیں گے. یہ ان کی ذہنیت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے, انتہائی بزدل اور انتہائی بزدل, ان کی بزدلی کو قرآن بیان کر رہا ہے. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة لانتم اشد رهبة. یہ بھی ذرا یہ آیت پیچھے چھوٹ گئی تھی, میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اس کو, کیونکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جو جنکشن ہوتے ہیں ان کو تو ہم ویسے ہی چھوڑتے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ مجھے آگے جا کے خیال آیا کہ اس پر بات ہونی چاہیے. لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. ذرا اس کا ترجمہ سننا, تمہاری دہشت ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ بیٹھی ہوئی ہے. دہشت گرد جی, قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری دہشت ان بے ایمانوں کے دلوں کے اندر ہے اور اللہ سے زیادہ یہ تم سے ڈرتے ہیں, تمہاری دہشت کو محسوس کرتے ہیں. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, فقہ کو مانتے نہیں ہیں, فقہی طریقوں کو نہیں سمجھتے ہیں, اس بنا پر ان لوگوں کی یہ صورت حال ہے. آگے قرآن کریم نے کیا کہا, كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ. آگے انہیں شیطان کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو, اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اللہ کا تقوی پیدا کرو اور ہر ایک کو کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے جو ذخیرہ تیار کیا ہے اسے دیکھنا چاہیے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. یاد رکھو جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے, جنت والے کامیاب ہیں. اور قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, خوف کے مارے زمین میں دب کر کے رہ جاتا. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ مثالیں ہیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے تاکہ وہ غور و خوض کر سکیں. اس کے بعد اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا گیا, هو الله الذي لا اله الا هو, وہی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عالم الغیب بھی ہے, عالم الشہادہ بھی ہے, هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, وہی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الملک وہ بادشاہ ہے, القدوس سب عیبوں سے پاک ہے, السلام سلام کی بالا ہے, المومن مومن ہے امن دینے والا ہے, المحیمن غالب ہے, العزیز زبردست ہے, الجبار بڑا ہر کام کو درست کرنے والا ہے, المتکبر بڑائی کرنے والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اس سے جسے لوگ شریک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور, وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا, وہی نئے سرے سے بنانے والا, وہی تصویر کھینچنے والا. الاسماء له الاسماء الحسنی, اسی کے لیے سارے اسماء حسنی ہیں. یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تصویر بیان کرتی ہے, وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری تین آیتیں سورہ حشر کی آیت نمبر 22 23 اور 24 ان کو اگر صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اس کو یاد کر کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ